الغربيين. وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ये पंखा पीछे बंद कर दो ना भाई। हाँ, अब आप अल्लाह जल्ला जलालुहु का फजल व करम और इनाम व एहसान है कि उसने हमें ज़ुल्हिज्जा के अय्याम अता फरमाए। बहुत से हमारे आइज़ा अहबाब, अल्लाह ताला ने उनको हज की तौफीक अता फरमाई और यहां हम लोगों को अल्लाह तबारक व ताला ने साहिब इस्तेआत हजरात को कुर्बानी की इबादत अंजाम देने की तौफीक अता फरमाई। हर इबादत जब इंसान अंजाम दे, कोई भी इबादत हो, तो उस पर दो काम करने चाहिए। एक, अल्लाह जल्ला जलालहू का शुक्र कि उसने अपने फजल व करम से तौफीक अता फरमाई। अल्लाहुम्म लौला अंतमा महतदीना वला तसद्दकना वला सल्लैना। ऐ अल्लाह, अगर आपकी तौफीक ना होती तो ना हमें हिदायत हासिल होती, ना हम कोई सदका कर सकते, ना नमाज पढ़ सकते। तो अल्लाह ताला की तौफीक पर शुक्र पहला काम, और दूसरा काम अल्लाह जल्ला जलालुहू की इबादत का जो हक था वो कोई बंदा अदा कर नहीं सकता। कितनी ही ज्यादा से ज्यादा इबादत कर ले, अल्लाह जल्ला जलालुहू के इबादत का हक अदा नहीं हो सकता। लिहाजा उस पर इस्तिग़फ़ार, ऐ अल्लाह आपने अपने फजल व करम से इस इबादत की तौफीक अता फरमाई, इस पर मैं आपका शुक्र अदा करता हूं और उस इबादत के अंजाम दही में मुझसे जो कोताहियां हुई, अल्लाह मैं उस पर आपसे इस्तिग़फ़ार करता हूं। तो इस दिन दो कामों के जरिए अल्लाह तबारक व ताला शैतान के वसाविस और दसाइस से महफूज रखते हैं। बाद औकात दिल में ख्याल यह आता है कि मैंने बड़ा काम कर लिया। अल्लाह ताला ने फरमाया था कि आज के दिन यानी कुर्बानी के दिनों में अल्लाह ताला को खून बहाने से ज्यादा कोई चीज महबूब नहीं है, तो मैंने बहुत से कुर्बानियां कर ली। उसके ऊपर बाद औकात इंसान उजब में मुबतला हो जाता है, खुद पसंदी में मुबतला होता है कि मैंने बड़ा काम, बड़ा तीर मार लिया। उसका इलाज है शुक्र कि या अल्लाह जो कुछ तौफीक दी वो आपने दी, मेरा कोई कमाल नहीं। और बाद औकात इंसान को मायूसी का सामना करना पड़ता है कि इबादत तो की मगर उसका हमें हक अदा न कर सका, तो उस पर बाद औकात मायूसी होने लगती है। उसका इलाज है इस्तिग़फ़ार कि अल्लाह मुझसे जो कोताहियां हुई उस पर मैं आपसे मगफरत मांगता हूं। ये दो काम हर इबादत के बाद करने चाहिए। जब भी अल्लाह ताला तौफीक इबादत की तौफीक दे, ये दो काम, अल्हम्दुलिल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। अब इस कुर्बानी की इबादत में एक चीज, एक बात है जो हम सबको سمجھنی چاہیے. اور اللہ تعالیٰ وہ ہمارے دلوں میں پیوست کر دے, بٹھا دے, تو ایک بہت بڑا عظیم راستہ کھل جاتا ہے دین کی فہم کا, اور اس پر ٹھیک ٹھیک عمل کرتے ہیں. آپ نے یہ دیکھا ہوگا, ہر مسلمان جانتا ہے کہ جب جانور کو ذبح کیا جاتا ہے تو اس میں یہ ضروری ہے کہ آدمی اللہ کا نام لے, بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر جانور کو ذبح کرے. اگر اللہ اکبر نہ بھی کہے, بسم اللہ ہی کہہ دے, تو بھی جانور حلال ہو جاتا ہے. اور دوسرے, قربانی جب کی جاتی ہے تو اس میں یہ تلقین کی جاتی ہے کہ جب آدمی قربانی کرے تو کہے ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. یہ جملہ بھی, یہ قرآن کریم کا آیت کا حصہ ہے, یہ کہا جاتا ہے. ان دونوں کو ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے. پہلی بات یہ کہ بسم اللہ کہہ کر بندہ ذبح کرے جانور کو, اللہ کا نام لے کر ذبح کرے. اگر اللہ کا نام نہ لیا, جانور مردار ہے, اس کا کھانا جائز نہیں. قرآن کریم کی صریح آیت ہے, وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ, جس جان پر, جن جانور پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو وہ مت کھاؤ. وہ چاہے قربانی کا ہو, چاہے ویسے ہی گوشت کے لیے آپ نے ذبح کیا ہو, ہر جانور کے ذبح ہونے کے لیے شرعی اعتبار سے اللہ تبارک و تعالی نے یہ فرض کیا ہے, میرا نام لو تب جانور حلال ہوگا. ویسے تو اگر دیکھا جائے تو شریعت نے ذبح کرنے کا, کسی بھی جانور کو ذبح کرنے کا اتنا بہترین اور آسان نسخہ تجویز فرمایا ہے, جس سے زیادہ آسان کوئی اور طریقہ کسی کو قتل کرنے کا نہیں ہو سکتا. حدیث میں رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ جب تم کسی کو قتل کرو, یعنی سزائے موت اس کو ہو گئی ہے شرعاً, تو قتل بھی اچھے طریقے سے, یعنی اس طرح کرو جس میں اس کو کم سے کم تکلیف ہو, اور جب ذبح کرو تو ذبح بھی اچھے طریقے سے کرو جس میں جانور کو کم سے کم تکلیف ہو. اس کا طریقہ شریعت نے یہ مقرر فرمایا کہ جانور کو جب ذبح کرنا ہو تو اس کے گلے میں چار قسم کے راستے ہوتے ہیں, جن کو چار رگے بھی کہا جاتا ہے. ایک گلے کے اندر جو راستہ ہوتا ہے وہ سانس لینے کا ہے, جس سے سانس آتا ہے, اور اس کو حنجرہ بھی کہا جاتا ہے, اور سانس کی نالی ہے وہ, اس کو آپ اردو میں نرخرہ بھی کہتے ہیں. اور ایک راستہ وہ ہے جس سے غذا اندر جاتی ہے, وہ مری کہلاتی ہے, وہ رگ جس سے کہ کھانا اندر جاتا ہے وہ مری کہلاتا ہے. اور دو خون کی رگیں ہیں جن کو بدجین کہتے ہیں. ان چار رگوں کو کاٹ کر ذبح کیا جاتا ہے, اور شرعاً یہ ضروری ہے کہ ان چار میں سے کم از کم تین رگیں کٹ جائیں تو جانور حلال ہوگا. اگر مثلاً دو کٹیں اور دو نہ کٹیں, حلال نہیں ہوگا جانور. تو تین رگوں کو کاٹنا یہ ضروری ہے, اور اسی سے پھر کیا ہوتا ہے کہ یہ کٹنے کے نتیجے میں موت آسانی سے جانور کے اوپر آ جاتی ہے. روح اس کی آسانی سے قبض ہو جاتی. اللہ تعالیٰ نے یہ طریقہ ہمیں بتایا ہے. اس کا ایک فائدہ تو یہ ہے کہ جانور کو تکلیف کم سے کم ہوتی ہے. اگر اور کہیں سے آپ اس کو مار کے قتل کرنا چاہو گے تو اس کو تکلیف زیادہ ہوگی, زیادہ تڑپے گا, جان زیادہ دیر میں نکلے گی, لیکن اس طرح اس کی جان آسانی سے نکل جاتی. ایک فائدہ تو یہ ہے. دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اس جانور کے اندر جتنا خون ہوتا ہے وہ بہت پریشر کے ساتھ تیزی سے باہر نکل جاتا ہے, اور خون کا کوئی حصہ جسم کے اندر باقی نہیں رہتا. اگر خون اندر جسم میں باقی رہ جائے تو موت کے بعد وہ گوشت کا حصہ بن کر گوشت کو خراب کر دیتا ہے اور اس کا کھانا مضر ہوتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ طریقہ مقرر فرمایا کہ چار میں سے کم از کم تین رگیں کاٹ دو, خون خوب بہ جائے, اتنا بہ جائے کہ اندر اس کے رہنے کا کوئی راستہ نہ رہے. یہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ طریقہ بتایا. اور اس سے زیادہ بہتر کوئی اور طریقہ جانور کو مارنے کا, کوئی اور اس سے بہتر طریقہ نہیں ہے. آج کل مغربی ملکوں میں یہ طریقہ چل پڑا ہے کہ پہلے جانور کو بے ہوش کرو, بے ہوش کر کے اس کو قتل کرو, اور کہنا ان کا یہ ہے کہ اس سے تاکہ اس کو تکلیف کم ہو. حالانکہ جو بے ہوش کرنے کے جو طریقے ہیں وہ خود اتنے تکلیف دہ ہیں, میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کس طرح بے ہوش کرتے ہیں. کہ ایک ریوالور جیسی چیز ہوتی ہے, پستول جیسی چیز ہوتی ہے, اس میں سے ایک سلاخ, لوہے کی سلاخ خود نکلتی ہے, وہ اس گائے کے پیشانی پر اس کو ریوالور کی طرح مارتے ہیں, تو وہ اتنی موٹی لوہے کی سلاخ وہ ماتھے کے اندر گھس جاتی ہے اور جانور گر پڑتا ہے. اب کہتے ہیں بے ہوش ہو گیا لہذا ہم اس کو کاٹ دیں گے تو اس کو تکلیف نہیں ہوگی. خود بے ہوش کرنے کا جو عمل ہے, یا بعض اوقات کرنٹ لگاتے, بجلی کا کرنٹ لگاتے, تو بجلی کا کرنٹ لگانے سے اس کو اور زیادہ تکلیف ہوتی ہے. اور ایک مسلمان انجینئر نے, مسلمان سائنسدان نے تحقیق کر کے بتایا کہ اس عمل میں جو تکلیف ہے وہ کئی گنا زیادہ ہے بنسبت ذبح کرنے کی. لیکن ایک عمل ہے جو چلا آ رہا ہے, اللہ بتائے. تو ایک تو اللہ تعالیٰ نے آسان طریقہ بتایا, اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ خون سارا کا سارا نکل جاتا ہے. اور جو اور طریقے ہیں جھٹکے کے ذریعے ہلاک کرنے کا یا یہ کرنے کا, اس میں خون پوری طرح بہاؤ کے ساتھ اتنا زیادہ نہیں نکلتا جتنا اس طریقے میں نکلتا ہے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ طبی اعتبار سے اگر فرض کرو چاروں رگیں کاٹ دیں, خون خوب بہ گیا, اچھی طرح بہ گیا, لیکن بسم اللہ نہیں پڑی, تو باوجود کہ خون بہ گیا اور جان نکل گئی اور اچھی طرح نکل گئی اور آسان طریقے سے نکل گئی, خون بہ کر باہر چلا گیا, اندر اس کا کوئی حصہ باقی نہیں رہا جو گوشت کو خراب کرے, لیکن جانور حرام ہے. کیوں حرام ہے؟ اس واسطے کہ اللہ کا نام نہیں لیا. اللہ کا نام لیے بغیر ذبح کر دیا. قرآن کہتا ہے لا تاکلوا مما لم یذکر اسم اللہ علیہ, جس پر اللہ کا نام نہ لیا جائے وہ تم ہرگز نہ کھاؤ, حرام ہے تمہارے لیے. وہ ایسا ہی ہے جیسے کہ مردار جانور پڑا ہوا ہے, ایسا ہی وہ بھی, حالانکہ خون نکل گیا. یہ کیا وجہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ نام لو میرا تب ذبح کرو تو حلال ہوگا ورنہ نہیں ہوگا؟ کیوں؟ در حقیقت یہ غافل انسان کو متوجہ کرنے کا ایک راستہ ہے کہ یہ کام جو تم کرنے جا رہے ہو یہ محض اللہ تبارک و تعالی کا فضل و کرم ہے جس کے ذریعے تم اس جانور کو کھانے کے مستحق بن گئے ہو. یہ اللہ تعالی ہے جس نے اس کو تمہارے لیے حلال کر دیا ہے، تمہارے لیے جائز کر دیا ہے. ورنہ اگر دیکھو تو یہ جانور بھی تو ایک جاندار چیز ہے، اس کو بھی تکلیف ہوتی ہے، اس کو بھی غم ہوتا ہے، اس کو بھی صدمہ ہوتا ہے، وہ بھی موت سے اسی طرح بھاگتا ہے جیسے کہ انسان بھاگتا ہے. اور اس کی جان نکلنے، اس کا جان بھی ایک قیمت رکھتی ہے، ایک اس کی جان بھی تو ایک جاندار کی جان ہے. تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ کسی انسان کو، کسی بھی جانور کو ختم کر کے کھانے کی اجازت نہ ہوتی. یہی وجہ ہے کہ ہندو مذہب میں کسی بھی جاندار کو وہ قتل کر کے کھانے کو جائز نہیں کہتے، ہندو مذہب میں جائز نہیں ہے. وجہ یہی بتاتے ہیں کہ بھئی تم بھی جاندار، وہ بھی جاندار، تمہیں کیا حق ہے کہ اس کو مار کر اس کا گوشت کھاؤ. تو اس واسطے وہ بنا کرتے ہیں. اور عقلی اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو بظاہر بات صحیح نظر آتی ہے کہ بھئی تم بھی جاندار، وہ بھی جاندار، وہ بھی اس کے اندر بھی روح ہے، تمہارے اندر بھی روح ہے، وہ بھی تکلیف اور صدمہ برداشت کرتا ہے، تم بھی تکلیف صدمہ برداشت کرتے ہو، تمہیں کیا حق ہے کہ اس کو مار کر کھا لو. بظاہر عقل میں یہ بات درست معلوم ہوتی ہے، لیکن جواب اس کا صرف یہ ہے بسم اللہ، میں اللہ کے نام پر ذبح کر رہا ہوں. یعنی وہ جان، بے شک وہ بھی جان تھی، اس کو بھی تکلیف ہوتی تھی، اس کو بھی موت سے ڈر لگتا تھا، لیکن میرے اللہ نے اپنے فضل و کرم سے مجھے یہ اجازت دے دی ہے کہ میں اس کو ذبح کر کے کھا لوں. اور پہلی بات تو یہ کہ اللہ تعالی نے اجازت دے دی، جب اللہ نے اجازت دے دی تب میرے لیے حلال ہوا. اب اگر تم اللہ کا نام لیے بغیر ویسے ہی اس کو ذبح کر دیتے ہو تو اس کے معنی یہ ہے کہ تم نے اللہ تبارک و تعالی کا جو انعام و احسان تھا تمہارے اوپر کہ تمہارے لیے اس گوشت کو حلال کر دیا، اس کو تم نے نہیں مانا، اور اس احسان کا کوئی شکر ادا نہیں کیا، اس واسطے یہ جانور حرام ہے تمہارے لیے. جیسے کہ ہندو کہتے ہیں حرام ہے تو تمہارے لیے بھی حرام ہے. واحد جواب ہندوؤں کے استدلال کا کیا ہے کہ ہمارے اللہ نے ہمارے لیے یہ پیدا کر دیا. ایک بات تو اس میں بسم اللہ کہنے میں، اللہ کا نام لینے میں اس بات پر تنبیہ ہے کہ اے غافل انسان، تو جو یہ اس جانور کو کھا رہا ہے یہ صرف ہمارے حکم کی وجہ سے کھا رہا ہے، ورنہ تیرے لیے اس کو کھانا حلال نہ ہوتا، جائز نہ ہوتا، تو بھی جاندار تھا، یہ بھی جاندار. ایک تو اس بات کا اقرار ہے اس میں بسم اللہ کہنے میں، بسم اللہ، اللہ اکبر. کیا معنی؟ اللہ ہی سب سے بڑا ہے، وہی ہمیں اجازت دے سکتا ہے کہ ہم کیا چیز کھائیں کیا نہ کھائیں. اسی نے اس جانور کو بھی پیدا کیا، اسی نے ہمیں بھی پیدا کیا، اور اس نے ہمیں اپنے فضل و کرم سے اجازت دے دی. اس کا احسان ماننا، یہ بسم اللہ کہنے کا ایک اہم حصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ نام ہے کہ اس نے ہمارے لیے اس کو حلال کر دیا. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اجازت نہ ہوتی تو ہمارے لیے حق، ہمیں یہ حق نہیں پہنچتا تھا کہ ہم اس کو ذبح کر کے کھائیں. ایک تو اس طرف توجہ دلانا ہے. ہم ویسے ہی بغیر کچھ سوچے سمجھے بسم اللہ اللہ اکبر کر کے ذبح کر دیتے ہیں، لیکن اصل بات یہ ہے کہ یہ بات سمجھنی چاہیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمارے لیے اس کو حلال کر دیا. ایک تو یہ. دوسری بات یہ کہ جن جانوروں کو آدمی ذبح کر کے کھاتا ہے ان میں سے اکثر جانور وہ ہیں جو انسان سے زیادہ طاقت رکھتے ہیں. گائے ہے مثلا، تو اگر گائے کا مقابلہ انسان سے کیا جائے تو انسان کی کوئی حقیقت نہیں ہے گائے کی طاقت، گائے اور بیل کی طاقت کے مقابلے میں کوئی ہے طاقت؟ اگر بالفرض गाय जो है वो तुम्हें नुकसान पहुंचाने पर आ जाए तो तुम्हारे बस में नहीं है कि उसके मुकाबले पर उसको का दिफा कर सको। जब कभी तुमने देखा होगा कि गाय अगर हत्ते से उखड़ जाए और भाग पड़े और काबू में न आए तो मजमा का मजमा जो है वो उसके पकड़ने में नाकाम हो जाता है। बसा औकात जब कुर्बानी हो रही होती है, मजमा लगा हुआ है, चारों तरफ तमाशा देख रहे हैं और देखा है कि भाई जबा हो रही है, गाय जबा हो रही है, मजमा खड़ा हुआ है, अगर जरा वो पलटा खा ले वो जानवर पलटा खाकर और वो इंसानों की तरफ वो अपना रुख कर ले, देखो क्या तितर बितर होते हैं इंसान। तो इतनी ताकत उसके अंदर मौजूद है, अगर वो चाहे तो तुम्हें रौंद दे, अपने पांव से रौंद दे, सींग मारकर तुम्हें जख्मी कर दे, तुम्हें गिरा दे। लेकिन कौन है जो इतनी ताकतवर चीज को तुम्हारे लिए उसने राम कर दिया, मुसख्खर कर दिया। कदालिक सखर हालकुम लितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम, कि हमने तुम्हारे लिए इस जानवर को मुसख्खर कर दिया है। क्या मुसख्खर कर दिया है? कि उसके दिल में ये बात डाल दी है कि भाई अगर मुझे इंसान ने मुझे रस्सी पकड़कर मुझे खींचा है और मेरे हाथ पांव बांधे हैं तो अब मेरे पास तस्लीम और रजा के सिवा कोई और चारा नहीं है, अब तो मुझे जबाई होना है। तो उसको मुसख्खर कर दिया, तुम्हारे लिए राम कर दिया। करके देखो, अगर जिन जानवरों को अल्लाह ने हलाल किया है उनके अलावा किसी और जानवर को इस तरह पकड़ के देखो, ये जो हलाल किए गए ना जानवर, गाय है, बैल है, भैंस है, उनके अलावा शेर को पकड़ लो, भेड़िये को पकड़ लो और चीते को पकड़ लो और उसके अंदर रस्सी डाल के उसको जरा गिराने की कोशिश करो, वो अपनी जान जान के तुम्हारे लाले पड़ जाएंगे अगर तुमने ये हरकत करने की कोशिश। लेकिन जिन जानवरों को अल्लाह ने हलाल किया उनको बावजूद ताकतवर होने के तुम्हारे लिए मुसख्खर कर दिया, कजाली का सखर हालकुम, देखो इस तरह तो हमने तुम्हारे लिए मुसख्खर कर दिया, ऐसा मुसख्खर कर दिया कि एक बात जो जानने वाले बच्चे होते हैं बिल्कुल लौंडे, वो भी उसके रस्सी बांधकर, पांव में रस्सी बांधकर गिरा लेते हैं उसको और गिराने के बाद आराम से दबा करके फारिग हो जाते। कजाली का सखर हालकुम, अल्लाह ताला ने ये मुसख्खर कर दिया तुम्हारा, तो क्या उसका नाम नहीं लोगे जिसने मुसख्खर किया ये जानवर तुम्हारे लिए? तो इसलिए बिस्मिल्लाह पढ़ो, अल्लाह का नाम लो कि उस अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे लिए इसको मुसख्खर कर दिया है और इसको मेरे लिए राम कर दिया है कि मैं जिस तरह चाहूं उसको ले फिरूं, जिस तरह चाहूं उसको लिटा दूं, जिस तरह चाहूं उसको दबा कर दूं। यह अल्लाह ताला ने किया, अपने फजल करम से किया। तो कदाली का सखरा हालकुम, तो इसलिए नाम लो बिस्मिल्लाह। जब ये नाम लोगे तो एक तरफ उसकी इस नेमत का शुक्र होगा कि इस जानदार को अल्लाह ताला ने मेरे लिए हलाल कर दिया, एक तरफ उसके मुसख्खर करने पर शुक्र होगा कि अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे लिए इसको राम कर दिया, ये मेरे आराम से मैं इसको जबह करने पर कादिर हो गया। वरना कोई जानवर, देखो हमारे यहां हिंदुस्तान पाकिस्तान में बर्रे सगीर में भैंस जो है ना, ये अल्लाह ताला ने राम कर दिया है। अब भैंस का जरा आप तसव्वुर करो, एक भैंस क्या चीज है और एक इंसान क्या चीज है। लेकिन भैंस को अल्लाह ताला ने इंसानों के लिए पैदा किया, यहां की भैंस को, तो क्या होता है कि वो आराम से उसको लिए फिरते हैं, दूध उसका निकालते हैं और अगर ज़बह करने की ज़बह करना चाहें, बाद औकात भैंसों को भी ज़बह करते हैं, भैंस का गोश्त भी खाते हैं और भैंस का के बाद औकात गोश्त जो है वो ज्यादा लजीज समझ कर खाया जाता है, ऊंट भी इसी तरीके से है। लेकिन ये भैंस जो है ना, जो हमारे यहां पाई जाती है, इसको तो अल्लाह ताला ने इस तरह मुसख्खर कर रखा है आप यही भैंस अफ्रीका में चले जाओ, अफ्रीका में ये बदतरीन दरिंदा है, यही भैंस। और इतना बड़ा दरिंदा है कि शेर का मुकाबला करती है, और शेर और भैंस के दरमियान लड़ाई होती है तो बसा औकात भैंस गालिब आ जाती है, शेर नीचे मगलूब हो जाता है। वहां आप जाकर देखो, वो इंसान अगर इंसान उसके सामने आ जाए, इंसान तो छोड़ेगी नहीं, खत्म कर देगी वहां की भैंस अफ्रीका। तो मैंने एक मरतबा अफ्रीका गया हुआ था, मैंने वहां के लोगों से पूछा, भाई यहां पर भैंस नजर नहीं आती। कहने जी यहां तो भैंस तो होती है, मगर यह कि वो आप वाली भैंस नहीं होती। तो मैंने कहा भाई क्या बात है? कहने कि वो भैंस अगर आ जाए शहर में तो वो तो कोहराम बन जाए, वो तो आदमी को जिंदा छोड़ती ही नहीं है भैंस, लेकिन यहां उसको मुसक्कर कर दिया, वहां उसको दरिंदा बना। तो कदाली का सखर हालकुम, तुम्हारे लिए इनको जानवरों को मुसक्कर किया है। जब मुसक्कर किया खुदा के बंदे, जब मुसक्कर किया तेरे लिए किया, तेरे खाने के लिए किया, तेरे मजे के लिए किया, तेरी लज्जत के लिए किया, तो उसको जबा करते वक्त अल्लाह का नाम नहीं लेगा, अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करेगा। तो इसलिए बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर में दूसरा पहलू यह है कि हमारे लिए अल्लाह ताला ने इसको मुसक्कर कर दिया आराम से। तीसरी बात यह कि अजीब अल्लाह ताला की हिकमत और उसकी कुदरत बालगा का अजीब मंजर है कि उन्हीं जानवरों को हलाल किया है अल्लाह ताला ने हमारे आपके लिए, जिनका गोश्त तुम्हारे लिए लज्जत का भी सबब हो और कुव्वत का भी सबब हो, मुजिर ना हो, नुकसान देना हो। जो जानवर ऐसे हैं कि उनके गोश्त में लज्जत ही नहीं, या इंसान की सेहत के लिए मुजिर है, वो सब हराम। शेर का भी लोग शिकार करते हैं बाद औकात, और कर लेते हैं बड़ी मुश्किल से, बड़ी मुसीबत उठाकर शेर का शिकार कर लेते हैं, लेकिन गोश्त उसका हलाल नहीं। जितने दरिंदे हैं उनका गोश्त हलाल नहीं, क्योंकि उस गोश्त में इंसान के मुनासिब लज्जत नहीं, इंसान के मुनासिब सेहत नहीं, इसलिए वो हराम। तो अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे लिए इस अव्वल तो हलाल किया, तुम्हारे आगे मुसख़र किया, और तीसरे ये कि ऐसा गोश्त बनाया उनका कि तुम्हारे लिए लज्जत का भी सबब बने और तुम्हारे लिए सेहतमंद भी हो, मुजिर भी ना हो। फिर भी अल्लाह का नाम नहीं लोगे, फिर भी अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा नहीं करोगे। तो ये बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर जो कहा जा रहा है, ये दर हकीकत अल्लाह तबारक व तआला के इन सारे इनामात को याद दिलाने के लिए कहा जा रहा है। गफलत में हम कह के ज़बह कर देते हैं, लेकिन इन तमाम बातों का लिहाज करना चाहिए, अगर पहले नहीं किया तो अब करना चाहिए। और ये चौथी बात ये कि भाई आखिर तुम्हारे अंदर कौन से सुरखाब का पर है कि तुम्हारे लिए यह भी जायज करार दे दिया कि जानवर को मार दो, यह भी जायज करार दे दिया उसका गोश्त बनाओ, उसकी खाल उतारो, यह भी जायज करार दे दिया उसका गोश्त जो है पका के खाओ और उससे लज्जत उठाओ, उससे मजा लो। आखिर क्यों? तुम्हारे अंदर कौन सा सुरखाब का पर था? क्या तुम्हारा इम्तियाज था जिसकी वजह से तुम्हें इसकी इजाजत दी गई? यह भी तो जरा सोचो, आप अल्लाह मियां ने गाय को मुतकर कर दिया तुम्हारे लिए, गाय कभी पलटकर यह नहीं कहती कि भाई मैं क्यों कुर्बान हूं तुम्हारे लिए, मैं तुम्हारी लज्जत का सबब क्यों बनूं, मैं तुम्हें जबा करके खाऊं। वो उल्टा यह काम नहीं करती, अल्लाह ने उसको दिल में ही बात डाल दिया कि हाँ भाई ये इंसान है, अल्लाह मैंने इसको मुझे करने के लिए दबा करने के लिए बनाया है, तो लिहाजा मुझे ज्यादा हाथ पांव मारने की जरूरत नहीं, बस खत्म उसका। تمہارے اندر کیا سرخاب کپر ہے کہ جس کی وجہ سے تمہارے لیے سارے جانوروں کو حلال کر دیا گیا؟ اور صرف جانوروں کو ہی نہیں، قرآن یہ کہتا ہے هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اللہ وہ ہے جس نے زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ تمہارے لیے پیدا کیا، یہ زمین تمہارے لیے، یہ آسمان تمہارے لیے، یہ چاند تمہارے لیے، یہ سورج تمہارے لیے، یہ ہوائیں تمہارے لیے، یہ دریا تمہارے لیے، یہ سمندر تمہارے لیے، یہ درخت تمہارے لیے، یہ جنگلات تمہارے لیے، یہ پرندے تمہارے لیے، سب کچھ اے انسان ہم نے تیرے لیے پیدا کیا۔ یہ سورج جو کرنیں برساتا ہے تو اس کے نتیجے میں تمہاری کھیتیاں تیار ہوتی ہیں، یہ چاند نکلتا ہے اس کی شعاؤں سے بہت سے پودے فیضیاب ہوتے ہیں، یہ ہوائیں چلتی ہیں، ان ہواؤں سے نہ جانے کیا کچھ تمہارے لیے منافع کا سامان اللہ تبارک و تعالی نے پیدا فرمایا ہے، ساری کائنات تمہارے لیے۔ تو بھائی آخر تمہارے اندر کون سی ایسی خصوصیت ہے کہ ساری کائنات تمہاری خدمت پہ لگی ہوئی ہے، تمہاری خدمت پہ لگی ہوئی ہے؟ چاند اس لیے نکلتا ہے تاکہ تمہاری خدمت کرے، سورج اس لیے نکلتا ہے تاکہ تمہاری خدمت کرے، ہوائیں اس لیے چلتی ہیں کہ تمہاری خدمت کریں، پہاڑ اس لیے ہیں تاکہ اس کے اوپر پانی کے ذخیرے ہم تمہارے لیے مہیا کریں، دریا تمہارے لیے بہائے ہوئے ہیں، نہریں تمہارے لیے کھودی ہوئی ہیں، اور سارا کائنات تمہاری خدمت پہ لگی۔ تم مخدوم کائنات ہو، ساری کائنات کے مخدوم تم ہو۔ اگر تم ہو مخدوم تو کیوں ہو بھائی، کیوں مخدوم ہو تم؟ صرف ایک کام کی وجہ سے کہ تمہیں اللہ نے اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، صرف اس لیے کہ اللہ نے تمہیں اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا۔ ان میں سے کسی کو بندگی کے لیے پیدا نہیں کیا، ان کو تمہاری خدمت کے لیے پیدا کیا، لیکن تمہیں اس لیے فضیلت دی گئی ہے اور تمہیں مخدوم بنایا گیا ہے، اس کائنات کو تمہارا خادم بنا دیا گیا ہے، اس لیے تاکہ تم اللہ کے بندے بنو، بندے بن کر زندگی گزارو۔ اللہ کے بندے بننے کے معنی یہ ہے کہ جو اس کا حکم ہے اسے مانو، اس پر عمل کرو، جس چیز سے اسے روکا ہے اس سے رک جاؤ، بس یہ کام ہے تمہارا، جس کی وجہ سے تمہاری فضیلت ہے، جس کی وجہ سے تم ان جانوروں سے اور ان کائنات سے خدمت لینے کا حق رکھتے ہو، صرف اس وجہ سے کہ تم اللہ کے بندے ہو اور اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا۔ وما خلقت الجن والانس لیعبدون، میں نے جنات اور انسانوں کو کسی اور کام کے لیے نہیں، ایک ہی کام کے لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری بندگی کریں۔ اور بندگی کیا مانا ہے؟ کہ سر جھکا دیں۔ ارے تم جانوروں کو ذبح کرتے ہوئے چاہتے ہو کہ وہ تمہارے آگے سر جھکائیں، اور جھکا دیتے ہیں بیچارے، جھکا دیتے ہیں، لیکن تمہارا کام یہ ہے کہ تم کسی اور کے آگے سر جھکاؤ، اس کے سامنے سر جھکاؤ۔ تمہاری خواہشات کچھ بھی ہوں، تمہارے جذبات کچھ بھی ہوں، لیکن اللہ کے حکم کے آ جانے کے بعد تم اللہ کے حکم کے آگے سر جھکا دو، یہ ہے بندگی، اور اسی بندگی کے لیے ہم نے تمہیں پیدا کیا۔ تو بسم اللہ، اللہ اکبر کہنے میں یہ ایک چوتھا پہلو ہے کہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میرے اللہ نے یہ چیز میرے لیے پیدا فرمائی، اور چونکہ پیدا فرمائی لہذا میں در حقیقت اس بات کا پابند ہوں کہ میں اللہ کی بندگی کروں، اللہ کی عبادت کروں، اس کا تابع دار بنوں، اس کا فرما بردار بنوں۔ یہ ہے، یہ بھی ایک چوتھا مطلب بسم اللہ اللہ اکبر کہنے کا۔ تو اب اگر تم خدمت تو لے رہے ہو سارے جہان سے، جانور تم ذبح کر رہے ہو، گوشت ان کا کھا رہے ہو، کھالے ان کی چمڑا، ان کی کھالوں سے چمڑا بنا رہے ہو، لیکن جس کام کے لیے تمہیں پیدا کیا گیا تھا وہ نہیں کرتے، تو بتاؤ تمہیں حق ہے جانور کو ذبح کرنے کا، کھانے کا؟ کوئی حق نہیں، پھر تم میں اور ان چوپایوں میں اور جانوروں میں کوئی فرق نہیں. قرآن کریم کہتا ہے یاکلون کما تاکل الانعام, یہ لوگ جو اللہ سے غافل ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبودیت سے منکر ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ماننے سے انکار کرتے ہیں, یہ جو کھانا کھاتے ہیں تو یہ اسی طرح کھاتے ہیں جیسے چوپائے کھاتے ہیں, کوئی فرق نہیں ان میں چوپایوں میں. انہم کالانعام بل ہم اضل, قرآن یہ کہتا ہے جو اللہ کے فرما بردار نہیں, اللہ کو ماننے والے نہیں, وہ فرمایا کہ وہ چوپایوں مویشیوں کی طرح ہیں بلکہ مویشیوں سے زیادہ گمراہ ہیں. مویشی تو کم از کم اس کے اوپر کوئی اس کو مکلف نہیں کیا گیا اور وہ اللہ تعالیٰ کے تکوینی احکام کے پابند ہیں, وہ کرتے ہیں جو اللہ چاہتا ہے وہ کرتے ہیں, جہاں چاہتا ہے جاتے ہیں, جہاں چاہتا ہے جب کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ لیٹ جاؤ ذبح ہو جاؤ ذبح ہو جاتے ہیں, جان قربان کر دیتے ہیں. لیکن اگر تم اللہ کے بندے ہوتے ہوئے مخدوم کائنات ہوتے ہوئے تم اللہ کے حکم سے انکار کرو گے یا اس کی نافرمانی کرو گے تو تم ان چوپایوں سے ان جانوروں سے بھی بدتر ہو. اولئک الانعام بل هم اضل, وہ زیادہ گمراہ ہیں وہ. تو یہ چوتھی بات ہے جو بسم اللہ اللہ اکبر سے نکل رہی ہے کہ آدمی یہ سوچے کہ مجھے پہلے یہ سوچے کہ اللہ نے اپنے فضل و کرم سے یہ جانور حلال کیا میرے لیے, دوسرے یہ سوچے کہ اس نے مسخر کر دیا میرے لیے, تیسرے یہ سوچے کہ اللہ تعالیٰ نے انہی جانوروں کو میرے لیے حلال کیا جو میرے لیے فائدہ مند ہے, اور چوتھے یہ کہ ان سب کو خدمت پر اس لیے لگایا تاکہ میں اللہ کی بندگی کروں. یہ چار باتیں ہیں جو اس کے اندر پوشیدہ ہیں بسم اللہ اللہ اکبر کے اندر. ان کا دھیان آدمی کر لے, ان چاروں باتوں کا دھیان کرے ہر چیز میں. کھانا کھا رہے ہو تو ذرا سوچو یہ کھانا کہاں سے آ گیا, کس نے تمہیں پہنچایا, کس طرح اس روٹی کے لقمہ تمہارے ہاتھ میں لانے کے لیے کائنات کی ساری قوتوں نے تمہاری خدمت انجام. یہ ایک روٹی جو تم کھا رہے ہو نا, یہ دیکھو گندم سے بنی ہے, کیسے کسی نے وہی بیج ڈالا ہوگا زمین کے اندر, بیج ڈالا اس نے, کام تو اتنا کیا کہ بیج ڈال دیا. بیج ڈالنے کے بعد زمین کے پیٹ میں کون ہے جو اسے پرورش اس کی پرورش کر رہا ہے, اس کو نشو و نما دے رہا ہے, اور نشو و نما دے کر وہ معمولی سا بالکل ایسا پودا کہ جو ایک انگلی سے تم مار دو تو وہ مسل کے رہ جائے, وہ نازک اور کمزور پودا زبردست زمین کا پیٹ پھاڑ کر نکلتا ہے. زمین اتنی سخت ہے, اس زمین کا پیٹ پھاڑ کر نمودار ہوتا ہے, اس کے اوپر اللہ تعالی نے پانی اس کے لیے فراہم کیا ہے, سورج کی روشنی اس کے لیے فراہم کی ہے, چاند کی روشنی اس کے لیے فراہم کی ہے, پھر وہ بڑا ہوا ہے, اس میں سے گندم کے دانے نکلے ہیں, گندم کے دانے کس طرح اس کو پیسا گیا ہے, کس طرح ان کو چھانا گیا ہے, کس طرح اس کا آٹا بنایا گیا ہے, کس طرح وہ تم تک پہنچا. تمہیں تو ایک منٹ میں روٹی منہ میں لے کر ہضم کر اس کو اتار دیا, لیکن کس طرح تم تک پہنچا. وہ تو مولانا جامی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں, بڑی کام کی بات ہے, اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, کہ ابر و بادو مہ و خورشید و فلک در کارن تا تو نانے بکفاری و بغفلت نہ ہوئی, کہ یہ بادل یہ ہوائیں یہ چاند یہ سورج سب اس کام پر لگے ہوئے ہیں تاکہ تمہارے ہاتھ میں ایک روٹی آ جائے, اس لیے لگے ہوئے ہیں. یہ تھا بادل یہ ہوائیں یہ چاند یہ سورج سب اس لیے تاکہ نانے بکفاری تاکہ تمہارے ہاتھ میں روٹی آ جائے, اور تمہارا کام صرف کیا ہے کہ بغفلت نہ خوری, کھا لو بے شک لیکن غفلت کے ساتھ نہ کھاؤ, غفلت کے ساتھ نہ کھاؤ, یہ اعتراف کر کے کھاؤ کہ میرے اللہ نے مجھے دیا ہے. میرے اللہ کی عطا ہے، مجھے اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کو کام میں لگا کر یہ روٹی عطا کی ہے، تو یہ کر لو گے تو بے شک تمہیں حق ہے کائنات سے خدمت لینے کا، بے شک تمہیں حق ہے جانوروں کو کھانے کا، لیکن اپنے اللہ کو تو مان لو، اپنے اللہ کے ساتھ تعلق تو جوڑ لو، اس کے حکم کے تابع دار تو بن جاؤ، اس کے فرما بردار تو بن جاؤ، اور اگر یہ نہ کرو تو پھر اس کے معنی یہ ہے کہ تم نے کائنات کے مخدوم ہونے کا حق ادا نہیں کیا۔ یہ ساری باتیں ہیں جو اس بسم اللہ اللہ اکبر کے اندر پوشیدہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کر کام کرنے کی توفیق، اور یہ بسم اللہ کو وہاں تو اللہ تعالیٰ نے اپنے وہاں تو یہ کہہ دیا جانوروں کے بارے میں کہ جس پر بسم اللہ نہ پڑھی جائے وہ حلال ہی نہیں، وہ حرام ہے، وہ مردہ ہے، مردار ہے وہ۔ لیکن تلقین رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ بھی فرمائی کہ جب تم کھانا کھاؤ تو کھانے وقت بھی کیا کہو، بسم اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ کہنے کا کی تلقین آپ نے کی، وہ سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ان کا کرم ہے میرے مالک کا، کہ یہاں یہ نہیں کہا کہ اگر بسم اللہ نہیں کہو گے تو کھانا حلال نہیں ہوگا، اگر یہ کہہ دیتے تو کوئی بیجا بات نہیں تھی، جس طرح جانور زبانی ہوتا بغیر بسم اللہ کہے، اگر یہاں بھی کہہ دیتے کھانا حلال نہیں ہوگا جب تک کہ بسم اللہ نہیں کہو گے، تو حق تھا ان کا بے شک، کیونکہ کس نے دیا یہ، کہاں سے آیا؟ تو جو احسانات میرے مالک نے اپنے فضل و کرم سے جانوروں کے سلسلے میں کیے ہیں وہی اس روٹی کے ٹکڑے کے بارے میں بھی کیے ہیں، کھانے کے بارے میں بھی کیے ہیں، اگر یہ کہہ دیتے کہ یہ حلال نہیں ہے تو کوئی بیجا بات نہیں تھی، ان کو پورا حق تھا، لیکن کرم ہے یہ، اور کرم بالائے کرم کہ حرام نہیں کیا۔ لیکن صوفیاء کرام کہتے ہیں، اولیاء کرام کہتے ہیں کہ بھئی ہمیں تو اگر بسم اللہ نہ پڑھیں تو ہمیں تو وہ کھانا مردار ہی معلوم ہوتا ہے، اس لیے معلوم ہوتا ہے مردار کہ جیسے ناشکری اللہ تعالیٰ کی، کفران نعمت، اللہ تعالیٰ سے غفلت، اس سے بے تعلقی کا اظہار ہوتا ہے، اور عشق کی زبان میں، محبت کی زبان میں یہ بھی حرام ہے، عشق کی زبان میں حرام ہے، فقہ کی زبان میں حرام نہ ہو، یعنی مفتی سے کسی سے پوچھو کہ بھئی میں نے بسم اللہ نہیں پڑھی تھی کھانے پر تو کیا یہ حلال ہوا کہ نہیں ہوا، تو مفتی بیچارہ یہی کہے گا کہ نہیں چلو حلال ہو گیا، اچھا نہیں کیا تم نے، سنت پہ عمل نہیں کیا، ترک خلاف سنت کیا، لیکن حلال ہے وہ تو یہ کہہ دے گا، لیکن جو عشق والا ہے، محبت والا ہے، وہ یہ کہے گا کہ میرے لیے تو حلال نہیں ہے جب تک کہ میں اللہ کا نام نہ لے لوں، اللہ کا ذکر نہ کر دوں، اس کا شکر ادا نہ کر دوں۔ تو بھائی بس بات یہ ہے کہ یہ باتیں کہہ تو دیں لیکن اپنے ہر قول و فعل میں اور دنیا کی ہر چیز سے فائدہ اٹھاتے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسانات انعامات کا آدمی استحضار کرے، اور اس سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوگا، اور اس سے انشاءاللہ تعالیٰ صحیح بندگی حاصل ہوگی۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اب اذان کا وقت ہو گیا، صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلق۔